وعليكم ورحمة الله وبركاته. اخبري يا ولد علي رومي. اوكي الحمد لله. سر میرے بس تین چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ جو سورہ مومن میں ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ اس مومن انسان نے کہا کہ حضرت یوسف آئے تھے تمہارے پاس نشانیاں لے کر، لیکن تم ان کے بارے میں شک میں رہے ہمیشہ، یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو سر یہ بات تفاسیر میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت یوسف کو اقتدار ملا ہوا تھا، عہدہ ملا ہوا تھا، اس وقت فرعونی نہیں تھے وہاں حکومت کی، تو اور ان آیت سے ایسا لگتا ہے کہ فرعونیوں کو حضرت یوسف کی دعوت ملی تھی، دعوت اسلام ملی تھی، اس کے بارے میں ذرا سا بتائیے گا. اور دوسرے میرا سوال ہے کہ یہ جو فرعون کی بیوی کا ذکر آیا ہے قرآن میں، آج کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر کی دعا، تو سر یہ کیا وہی فرعون کی بیوی ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نکالا تھا جب بچے تھے اور اس کو ان کو پالا تھا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو قارون کا واقعہ ہے، تو کیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تھا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا کبھی کا واقعہ ہے؟ تو بس یہ سوالات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ اتنا محنت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، و اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اما بعد. سسٹر اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو پانی دیتا، سر اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مصر پہ فرعنہ کی حکومت، جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا وہ پھیلاتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کی طرف گئے ہیں، ایک منٹ، جی سلسلہ میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو بتایا جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام، تو اگر ہم غور سے کچھ تاریخ میں لگتا ہے ایسے ہے کہ فرعنہ کی حکومت حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے سے مصر پہ تھی. مصر میں جو بھی کوئی بادشاہ آتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام جب مصر میں جا کے بیچے گئے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ سب سے پہلے تو وہ مصر کے خزانوں پہ امین جو ہے انہیں مقرر کیا گیا، اور پھر جو ہے آخر میں جو قرآن مجید کا خطاب ہے، یا ایہا العزیز مسنا و اہلنا الضر، کہ جیسے یوسف علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مصر میں بڑا مقام عطا فرمایا تھا، تو اس دور میں فرعنہ کی حکومت یعنی فرعون کی حکومت ختم ہوئی. اور جیسے ہی یوسف علیہ السلام کا وہ دور گزرا، تو دوبارہ جو یوسف علیہ السلام کے دور میں یا ان کے بعد جو بادشاہ مقرر ہوا، اس بادشاہ کو جو ہے وہ دوبارہ، جو جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کسی جگہ پہ تاریخ میں، کہ اس بادشاہ کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور دوبارہ فرعونوں کی حکومت فرعنہ کے نام سے دوبارہ مصر میں شروع ہوئی. اور پھر جو یوسف علیہ السلام کی ہدایات آئی تھیں، ان کی طرف سے جو ہدایات دی گئی تھیں، اور جو لوگ اس پہ جو ہے وہ چلتے رہے، اسی میں جو ہے لوگ آہستہ آہستہ شک کرنے لگے، یہاں تک کہ یہ فرعون آیا جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بھیجا گیا تھا. اور پھر یہ ہے کہ اس فرعون سے یہی کہا گیا کہ بنی اسرائیل کو اس فرعون سے نجات دلائی جائے، اور بنی اسرائیل کو جو ہے واپس بیت المقدس جو ہے وہ بھیجا جائے. تو یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے فرعنہ تھے، یوسف علیہ السلام کے دور میں فرعنہ کی حکومت ختم ہوئی تھی، کیونکہ اس میں اسلام قبول ہوا، اسلام غالب ہوا، تو یہ جو فرعون ہونے کی نظام تھا یہ ختم ہوا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد دوبارہ سے پھر فرعینہ کی حکومت جو ہے وہ اسی طرح شروع ہو گئی تھی جیسے سے پہلے تھا، واللہ اعلم۔ تو یہ ہے اس کا جو ہے جہاں تک جو ہے وہ مجھے آتا ہے، یعنی آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ فرعون کی بیوی آیا وہی بیوی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے ساتھ، جس نے فرعون کو حاصل کیا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو حاصل کیا تھا۔ دیکھیں قرآن مجید میں اگر ہم سورت قصص سے ہیں تو فرعون کی بیوی ہی کہہ رہی ہے کہ اس بچے کو بچا لیجئے، عسى ينفعنا او نتخذه ولدا، کہ شاید ہمیں یہ بچہ فائدہ دے اور ہمیں جو ہے یہ جو اس کو ہم بیٹا بنا لیں۔ اور سورت تحریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وامرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون، کہ اے اللہ مجھے جو ہے وہ فرعون سے جو ہے وہ نجات دے اور میرے لیے اپنے ہاں جو ہے جنت میں جو ہے گھر جو ہے بنا دیجئے۔ اب جو تھوڑا سا یعنی اگر اس کو غور سے دیکھیں سورۃ تحریم کے آخر میں، تو اس میں یہ ہے کہ ضرب اللہ مثل للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔ اب یہ فرعون وعمله نجنی من القوم الظالمین، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی یہ وہی فرعون تھا جو ظالم تھا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے یعنی زیادتی کی تھی۔ اصل میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو ہے وہ قصہ مختلف انداز میں بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ مین وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یعنی اگر ہم غور سے دیکھیں تو جس طرح کے اعتراضات اور جس طرح کے فرعون کا جو ہے وہ غلبہ تھا، مشرکین مکہ کے ساتھ بھی بہت ساری چیزوں میں جو ہے مماثلت موجود تھی، مماثلت کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ قرآن مجید میں ہوا ہے تو جو فرعون کا بار بار ہلاکت کا بیان ہوتا ہے وہ کوئی ایسا فرعون نہیں ہے کہ کوئی دوسرا فرعون ہوگا موسیٰ کے علاوہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ایک ہی ہے نا جو پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں، جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے مقابل میں جہاں اکیلے فرعون کی ہلاکت کا بتایا گیا ہے تو وہ بھی اس وجہ سے کہ جو دوسری جگہ پہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، تو اس لیے واللہ اعلم یہ اسی فرعون کی بیوی آسیہ ہی کا ذکر ہے کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو حاصل کیا تھا اور وہ فرعون ظالم تھا، اسی فرعون کے بارے میں ہی سورۃ تحریم کے آخر والے الفاظ سنے ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالم قوم سے جو ہے وہ بچا لے۔ واللہ اعلم بالصواب کہ یہ وہی بیوی ہے، اگرچہ اسرائیلی یا کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں وہ کسی اور فرعون کی بیوی تھی یا وہ تھا، لیکن بظاہر ایسے ہی لگتا ہے۔ باقی قارون جو ہے واللہ اعلم، یہ قارون جو ہے سورۃ قصص میں یہ بتایا گیا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہ، تو یہ جو قارون ہے اور اس کا واقعہ یعنی میں فائنل کوئی کنفرم نہیں ہوں لیکن ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ضرور تھا لیکن یہ بعد میں بنی اسرائیل میں آیا ہے، فرعون کے دور میں اس کا وزیر حامان تھا۔ لیکن چونکہ قرآن مجید میں اختصار ہوتا ہے کئی جگہوں پہ تو وہ صرف کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھیجے گئے ان سب کی طرف، کہ اس بھی موسیٰ علیہ السلام کی بات قارون نہیں مانی تھی، تو قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بہت زیادہ اس کے پاس مال و دولت تھا لیکن اس نے نافرمانی کی تو اس طرح کر کے سزا کا جو ہے مستحق ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جی جی سسٹر فوزیہ آپ سوال کر لیجیے، اللہ آپ کو ذرا خطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرے دو سوال ہیں. سر پہلا سوال یہ ہے کہ مسواک کے بارے میں کہ ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہم مسواک کس وقت کریں، وضو سے پہلے کریں یا قبلی سے پہلے؟ تو سر بتا دیں. اور سر دوسرا سوال یہ ہے کہ جرابوں میں جو ہم مسا کرتے ہیں نا، تو سر نیچے تو خیر نہیں ہوتا ہے لیکن اوپر جب ہم کرتے ہیں تو ہم پوری طرح آنا ہاتھ کو لے جائیں تخنوں تک؟ سر ذرا یہ وضاحت کر دیجیے گا. سر اگر آپ چاہیں تو اس کا جواب آپ کل دے دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.
جی نیکسٹ سر آپ بھی سوال کر لیں، آپ بھی سوال کر لیں. جی سر قمر آپ بھی سوال کر لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر جنہوں نے ابھی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کا سوال تھوڑا سا آپ نے مجھے ای میل کیا ہوا ہے، میں آپ کو بعد میں ٹائم دیتا ہوں، پہلے میں جلدی سے ان سوالوں کا جواب دے لوں. نمبر سسٹر شروع سے کرتا ہوں. مسواک کا وضو کے اندر جو ہے کس جگہ پہ کرنا ہوتا ہے، یاد رکھنے کہ مسواک کا وضو کے یعنی مسواک کا وضو میں جو ہے وہ آسانی ہے، جہاں سے مرضی وضو کرنے سے پہلے کر لیں پھر وضو سٹارٹ کر لیں تب بھی فضیلت ہے، کولی کرنے سے پہلے کر لیں پھر کولی کر لیں تب بھی فضیلت ہے، وضو پورا کر کے نماز سے پہلے پہلے مسواک کر لیں تب بھی اس کی فضیلت ہے. اس میں سے کسی ٹائم پہ وضو مسواک کر سکتے ہیں، کولی سے پہلے کولی سے بعد کسی ٹائم، کوئی لازمی نہیں ہے فکس ٹائم کہ کولی کرتے وقت کرنی ہے، کولی سے پہلے کرنی ہے، وضو کے بعد کرنی ہے، وضو سے پہلے کرنی ہے، جسے ٹائم بھی کر لیں گے انشاءاللہ فضیلت وہی ملے گی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جرابوں پہ جو مسا ہے یہ اوپر سے کرنا ہوتا ہے, بس اوپر سے ہاتھ سیدھا رکھ کے پاؤں کے اوپر رکھیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا کھینچ کے لے کے چلیں, اوپر ٹخنوں تک پورا لے کے جانا یہ کوئی لازمی ایسا کوئی نہیں ہے. بس اصل میں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں کوئی فکس نہیں کیا گیا کہ ٹخنوں تک ہی لے کے جاؤ, بس یہ کہ پاؤں کے اوپر سے کرنا ہے. جیسے بھی ہاتھ سے ہو, دائیں ہاتھ سے دایاں پاؤں, بائیں ہاتھ سے بایاں پاؤں, یا دائیں ہاتھ سے دایاں اور دائیں ہاتھ سے بایاں پاؤں, بھی جس طرح بھی آسانی ہو سکتی ہے, بس ہاتھ کو جو ہے وہ ٹخنوں پاؤں کے اوپر رکھیں اور اس کو جو ہے وہ انگلیوں کی طرح کھینچ کے اوپر کی طرف لے جائیں. بس صرف فکس نہیں ہے کہ ٹخنوں تک پورا کرنا ہے, کچھ کمی بیشی اس میں رہ بھی گئی تو مسا ہو جائے گا, کوئی اس میں حد بندی ہے نہیں ہے. بس مسا اور پاؤں کا اوپر, ان دو چیزوں کا احادیث میں موجود ہے, اور کوئی فکس نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ سے ہو بائیں ہاتھ سے ہو, یہ ہو دائیں پاؤں کے پہ بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے, اور دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں پہ ہاتھ سے ہی بائیں پاؤں پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی چیز فکس نہیں کی گئی ہے, جس طرح بھی ہو جائے گا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا. تیسری بات, اثر سے لے کے مغرب تک جو ہے وہ کوئی عورت ہیں جو عبادت کے لیے بیٹھتی ہیں, دوسری عورت بھی دیکھنا چاہتی. لیکن سسٹر اس میں کوئی شک نہیں کہ اثر کے بعد مغرب تک جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں کرنی چاہیے. اب یہ کہ اگر کوئی انسان اپنے طور پہ ایک بنا لیتا ہے کہ چلے میں اپنے رب کے لیے عبادت کرتا رہوں اتنی دیر سے اتنی دیر, کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ کہ وہ سب لوگوں کو کہے کہ آؤ تم بھی ایسا کرو تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اپنے طور پہ اثر کے بعد مغرب تک جو ہے عبادت کرتا رہے, اس کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر اس لحاظ سے کوئی کہے, یہ نہیں کہ میں اس کو جی یہ اتنی دیر بیٹھنا ایک الگ سے اسپیشل فضیلت رکھے گا اور وہ فضیلت یہ اس طرح کی ہوگی, ایسا نہیں ہے. لیکن اگر یہ چیز سوچے بغیر ایک نفلی جو ہے عبادت ہے اور اس کو دیکھی جو ہے, اب آپ کہیں جی میں رات کو نفل پڑھتا ہوں یا یہ پڑھتا ہوں تو اس کو بھی دیکھے لوگ پڑھنا شروع کر دیں گے تو میں نفل ہی چھوڑ دوں, یا یہ ہے کہ انسان کوئی جو ہے وہ یعنی انفرادی ہونے کا مطلب یہ ہے. ایک بات نوٹ کریں, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ من سن سنت حسنۃ فلہ مثل اجرھا واجر من عمل علیہا, یہ روایت کہاں بولی تھی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے میں کچھ لوگ آئے, بڑے غریب سے تھے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, بڑے غریب سے لوگ تھے, تو فرمایا کہ ان پہ صدقہ کرو, ان کے بیچارے پاس تو کپڑے بھی نہیں تھے پورے پہننے کے لیے. تو ایک صحابی اٹھے اور ان سب سے زیادہ جلدی پہلے سے آ کے ان کے لیے کچھ مال لا کے رکھ دیا کہ چلو یہ میری طرف سے ان کو دیا جائے. اب جب وہ اٹھے تو اس کو دیکھے دوسرا اٹھ گیا, اس کو دیکھے تیسرا اٹھ گیا, چوتھا اٹھ گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس پہلے والے نے اچھا کام کیا تھا تو اس کی وجہ سے دوسروں نے بھی اچھا کام کر لیا ہے, تو اس طرح کر کے جو کہ کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کی وجہ سے کوئی دوسرا اچھا کر لیتا ہے تو پہلے کو سب کا اجر ملتا ہے. یہ حدیث وہاں پر بولی گئی تھی کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقہ خیرات کے لیے ابھارا تھا تو کہنے کا مطلب اگر کوئی انسان اپنے طور پہ کر رہا ہے, وہ اس کی تبلیغ نہیں کرتا ہے تو چلے کوئی دیکھے کوئی اس کو اس طرح بیٹھ جاتا ہے, لیکن اس کو سنت نہ سمجھا جائے. یہ نہیں کہ اب یہ اثر سے مغرب تک بیٹھنا کوئی مخصوص سنت ہو گیا تو یہ غلط ہے. لیکن ویسے عام طور پہ کوئی چیز فلاں عورت اتنی دیر بیٹھ کے جو اپنے لیے عبادت کرتی رہتی ہیں, چلو میں بھی بیٹھ جاتی ہوں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو اس انداز سے دعوت و تبلیغ کرا کے لوگوں کو بٹھانا اور یہ مناسب نہیں ہے. انفرادی طور پہ جو بھی کر لیں, آپ دوسروں کو بھی کہہ سکتی ہیں کہ اتنی دیر کم از کم اس ٹائم تو رب کا ذکر کیا کریں, کیونکہ فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک اور اثر سے لے کے مغرب تک جو ہے ذکر اذکار کرنے کے لیے ترغیب دی گئی ہے. تو اس بیٹھ کر جو اللہ کی عبادت کریں, ذکر اذکار کریں, دعا کریں, درود شریف پڑھیں, تلاوت کریں, تو یقین اس کا اجر ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ کوئی اس انداز سے نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کوئی اسپیشل جو ہے کوئی اس کی تبلیغ شروع کر دی جائے. اگلا سوال سسٹر, لیلۃ القدر جو ہے, یاد رکھ لیں کہ لیلۃ القدر پوری رات ہے, پوری رات ہے, مغرب سے لے کے فجر تک ہے. سلام انہیں حتی مطلع الفجر, یہ جو تصور ہے کہ وہ جو کوئی خاص روشنی ہوتی ہے جو کسی کو نظر آتی کسی کو نظر نہیں آتی ہے, یا کوئی دھماکہ ہوگا, وہ ایک بچپن میں سنا کرتے تھے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے کندھے پہ وہ جو ہے کوئی بوجھ لے کے کھڑا ہوا تھا, کوئی حل لے کے یا پتنی کھڑا ہوا تھا, اور کہہ رہا تھا کہ یا اللہ اس کو سونا کر دے. تو جب تھک گیا تو کہتا ہے اللہ اس کو لوہا ہی بنا دے, وہ جب اس نے تھک کر کہا تھا تو وہ اس وقت کی گھڑی آئی ہوئی تھی تو وہ اس کا لوہا بن گیا. تو یہ صرف اور صرف کہانیاں ہیں, قصے کہانیاں, حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ لیلۃ القدر کا یہ تصور جو لینا ہے نا کہ جی وہ ایک مخصوص ٹائم ہے جو دعا کرو گے قبول ہو جائے گی, اصل چیز یہ کہ اس کی فضیلت ہے عبادت میں. دعا تو یقیناً عام ٹائم میں بھی ہوتی ہے, لیلۃ القدر کی فضیلت یہ کہ اس کی رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے. نوٹ کریں اس بات کو, عبادت عبادت عبادت. اب یہ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر میں میں ایک خاص دعا کروں تو وہ لازمی پوری ہی ہو جائے, ضروری نہیں پوری ہو جائے, اللہ تعالیٰ وہ دے بھی سکتا ہے بعد میں بھی دے سکتا ہے, لیکن اصل جو لیلۃ القدر کی فضیلت ہے وہ ہے اس کی عبادت کی, کہ اس رات عبادت کرے, رات کو پوری رات کرے, تھوڑی رات کر لے, یہ رات کا ٹائم جو ہے فجر تک ہے, عبادت کریں اور یہ عبادت جو ہے ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے جو ہے فضیلت رکھتی ہوگی. یہ ہے مفہوم. یہ جو قصے کہانیاں ہیں, کوئی دھماکہ ہوگا, کوئی روشنی آئے گی اور پھر اس وقت فوراً رب سے مانگنے لگ جائیں, یہ کوئی جو ہے فضیلت یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ کہیں بھی کسی بھی روایت میں ثابت نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ ایک لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اور قصے کہانیاں غریب اس طرح کے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں. اصل چیز ہے اس رات کی کرنا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. دوسری بات سسٹر, جو آخری سوال ہے, جی دوسری بات جو ہے, اور یہاں پہ ایک اور بات بتاؤں کہ لیلۃ القدر کو مخفی رکھا گیا ہے تاکہ لوگ ساری راتوں کو محنت کریں. دس راتیں کتنی زیادہ ہیں, دس رات جاگ لیں گے تو کیا فرق پڑے گا, دعائیں کریں, درود شریف پڑھیں, دس راتیں کیا مسئلہ رکھتی ہیں, انسان جاگیں, عبادت کریں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اس میں ایک رات, وہ ایک رات کی عبادت جو ہے وہ ہزار مہینے سے, اور ہزار مہینہ کتنا 83 سال, 83, اور اس سے بھی پھر بتایا خیر اور بہتر پتہ نہیں کتنے ہیں, اس اتنے سالوں کی عبادت کے بدلے صرف ایک رات کی عبادت ہے, اور وہ بھی انسان نہ کرے تو عجیب ہے. اور یہ رات آخری عشرے میں 10 راتوں میں جو اس کو تلاش کیا جائے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. جی آج رات میرے خیال 21 رات ہے, آج رات 21 رات ہے, ایسے ہی ہے نا, مجھے تو لگ رہا ہے ہمارے ہاں تو میرا خیال ہے کہ آج 21 رات ہے. بالکل آج بھی ایسے ہی ہے ہمارے پاس, چونکہ آپ لوگوں کے ٹائم کے برابر ہیں تو یہ جو ہے 21 رات ہے آج. تو آج پہلی رات ہے ان 10 راتوں میں سے, تو عبادت کی جائے, اللہ تعالیٰ سے امید کی جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے گا. اچھا آگے جو ہے آخری بات, کہ یہ جو پینشن کے لیے کچھ پیسے سیلری سے رکھے جاتے ہیں, کچھ کمپنی والے اس میں ایڈ کرتے ہیں اور آخر میں پینشن کے طور پہ جو ہے دے دیے جاتے ہیں, وہ کمپنی کے پاس ہوتے ہیں, آپ کے پاس نہیں ہوتے ہیں. جب آپ کو جو آپ کو دیے جانے ہیں ان کی طرف سے معاوضہ سیلری تنخواہ, ان میں سے جو وہ پیسے رکھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو دے تو نہیں دے رہے, انہیں کے پاس ہیں. جب یہ آپ کو مل جائیں گے پھر آپ کا ان پہ جو ہے وہ سال جو ہے وہ ہو جائے گا, تو تب اس پہ جا کے جو زکات ہوگی. جو آپ کے پیسے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں ابھی آپ کو دیے نہیں ہیں, جب تک پینشن ملے گی نہیں اور ملنے کے بعد سال نہیں گزرے گا تو تب اس پہ زکات آئے گی, اس سے پہلے کوئی اس پہ زکات نہیں ہے. نہیں باقی راتوں میں بھی کیا جائے, ہاں یہ ہے کہ تلاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کی ہے کہ تاک راتوں میں اس کو تلاش کریں, لیکن باقی میں بھی کریں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام سوالوں کا جو ہے جواب جو ہے وہ مل گیا ہوگا. سسٹر جنہوں نے آپ نے ای میل میں مجھے اپنا سوال کیا ہوا ہے, سچ بات یہ ہے کہ مجھے پوری طرح وہ سمجھ نہیں آیا ہے. اگر آپ اس وقت موجود ہیں تو آپ کا وہ کافی لمبی بات ہے سمجھنے والی, تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو کل پہ رکھ لیں, اور اس سے پہلے میں آپ سے تھوڑا سا پرائیویٹ میں اس کو سوال کو پورے کو سمجھ بھی لوں گا, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس کا پورا جو ہے آپ کو مشورہ دے سکوں گا, جواب بھی دے سکوں گا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جی کل انشاءاللہ ضرور, کل انشاءاللہ ضرور. آج میں اس مجلس کا یہیں پہ جو اختتام کرتا ہوں. آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے, خصوص دعا کی درخواست ہے, دعا میں یاد رکھنا ہے. کل انشاءاللہ جو ہے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.